ایسا مضبوط اور طاقتور اور بڑے روب سے آیا اور اپنے شان میں اس نے بڑے اشعار پڑھے. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا, پہلے ون ٹو ون بیسس پہ جنگ کا آغاز ہوا کرتا, ہر طرف سے ایک ایک بہادر نکلتا, ون ٹو ون پہ لڑائی ہوتی, پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا. اس میں مرحب آگے بڑھا, اس نے اپنی شان میں بڑے اشعار پڑھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اس طرح کا شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے, بہادر اور نڈر شیر کی طرح ہوں میں خطرناک. ایک بار ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے کہ مرحب کے لوہے کی خوت کو چیرتا ہوا, اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا, اس کے دانتوں تک تلوار جا کے ٹکرائی. اور عورتیں کہا کرتی تھیں اس زمانے میں جو کیمپوں میں تھی کہ ہمارے کیمپ تک اس تلوار کی اور اس وار کی آواز آئی. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور جسمانی قوت کا اندازہ کیجیے. اور خیبر کا جو دروازہ تھا انتہائی مضبوط, اس کو اکھاڑ دیا انہوں نے. اور جب وہ حملے کے لیے آگے بڑھے تو اسی دروازے کو ڈھال بنا کے اپنا بچاؤ کیا, جس کو کئی لوگ مل کے موو کر سکتے تھے, اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا, اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے, خیبر کو فتح کرنے والے. بنو قریظہ کی طرف جب مسلمان گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو یہود خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 لوگوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت نے ہانک کے مسلمانوں کی طرف لیا. صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا خود نہیں جانتے تھے, امید تھے نا, وہ صلح نامہ کی شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاتب کا کام کر رہے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ رسول اللہ کا مٹا دیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جھگڑا ہی سارا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت والے تھے, آپ نے کہا علی مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ہاتھ سے مٹاؤں. پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے, تو میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پہ اس جگہ کو کاٹا. 8 ہجری مسلمانوں نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا. فتح مکہ کا ابھی پروگرام بن رہا تھا کہ ایک صحابی جس کے بال بچے ابھی مکہ میں تھے, ان کو فکر ہوئی کہ میرے بال بچوں کو کافر ستائیں گے, ان کا وہاں کوئی نہیں, تو انہوں نے ایک خط مکہ والوں کے نام لکھ دیا تاکہ ان کو حملے کی خبر دے دیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. اور وہ عورت جو خط چھپا کے لے جا رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اس عورت کے پاس جو خط ہوگا لیتے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باقی صحابہ کے ساتھ پہنچے, اس عورت کو پکڑا اور اس کو کہا کہ خط دو. جب اس نے انکار کیا, انہوں نے کہا ہم تمہاری پوری تلاشی لے لیں گے اگر تم نے نہ دیا. بالآخر اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا اور وہ خط برآمد کر کے واپس لائے. حنین وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ اتنے بہادر مجاہد جو میدان جنگ میں اپنے جوہر بتاتے اور اللہ کے راستے بڑھ بڑھ کے لڑتے, ان کے لیے یہ شاک تھا کہ وہ اس اجر سے محروم رہ رہے ہیں. اوپر سے کچھ منافقین کی باتیں ایسے ہوئی, کہتے ہیں آخر مجھ سے نہ رہا گیا, اور مسلمان جب جا چکے تھے میں تیز رفتاری سے ان کے پیچھے جا پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا علی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا. اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرا تمہارے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب کے دور حکومت نے اہم معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جاتا, اور مشکل ترین مقدمات بھی اگر آتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طے کر دیتے. تھوڑے سے حضرت علی کے فیصلے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا, تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے, میں تو ایسے لوگوں میں سے ہوں جو فتنہ پسند کرتے ہیں, بغیر دیکھے شہادت دیتے ہیں اور حق کو ناپسند کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قید کرنے کا حکم دے دیا. یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ یعنی میں فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں اور بغیر دیکھے ہی گواہی دے دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو حق کہہ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, آپ کیسے اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ شخص اللہ کی ایک آیت کے مطابق بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. آزمائش ہے نا, ٹیسٹ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں کہ مال اور اولاد کی محبت اللہ نے فطرت میں رکھ دی. یہ اس کا مقصد اس آیت کے مطابق تھا. پھر اسے کہا, میں حق کو ناپسند کرتا ہوں. انہوں نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ موت برحق ہے, آئے گی, لیکن موت کو پسند تو کوئی نہیں کرتا. یہ بھی اس کی سچی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس نے کہا تھا, میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ گواہی وہ دے رہا ہے, حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑا اور فرمایا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کا بار کس پہ ڈالے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی ان کو بعض مرتبہ انتہائی غلط فیصلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا لیتے اور مقدمے کا درست اور حق کے اوپر فیصلہ کرتے. ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین جج, بہت جلد معاملے کی تہ تک پہنچ جایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آخر مشکل ترین وقت تھا, جبکہ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کے ساتھ بارہا بات چیت کی. ایک مرتبہ تو ان کو زبردستی واپس بھی بھیج دیا تھا, لیکن وہ جعلی خط کی وجہ سے زیادہ مشتعل ہو کے لوٹے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اندر پانی پہنچانے کی کوشش کی تو ان باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے دیا. جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا, دیکھو ایسا تو ایک کافر بھی جنگ میں دشمن کے ساتھ نہیں کرتا کہ اس پہ پانی بند کر دے, تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے کوئی بات نہ سنی تھی, جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا تھا اور غصے میں انہوں نے اپنے سر سے امامہ تک اتار کے پٹک دیا تھا. پھر اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا. لیکن باغیوں نے کیا کیا تھا, پچھلی جانب سے جا کے, جہاں سے خیال بھی نہیں تھا کہ یہ دیوار پھلانگ کے اندر چلے جائیں گے, وہاں سے جا کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اے اللہ میں اس سے بری ہوں, اور لوگوں کو کہا تھا, جاؤ اب تم لوگوں پہ قیامت تک فتنے کا دروازہ کھل گیا. یعنی ناحق ایک خلیفہ کو, ایک مخلص مسلمان کو شہید کرنے کی بنا پہ سزا کے طور پہ تم پہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غمناک شہادت کے بعد 3 دن تک مسلمانوں پہ ایسی ایک انسرٹنٹی تھی کہ کوئی خلیفہ نہیں تھا. 3 دن وہ خلافت کی سیٹ خالی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کر دیا گیا تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم سب آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں خلیفہ بننے سے, ہاں اگر کہو وزیر تو وہ میں بن جاؤں گا, یعنی میرے مشورے چاہیے, مدد چاہیے, وہ میں کروں گا, میں خلیفہ نہیں بنتا. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے, جو طرح طرح کے الزام مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہے جاتے ہیں، اگر آپ خود ان کتابوں کو اور حقائق کو پڑھ لیں آپ دیکھیں گے حضرت علی نے ٹوٹلی اس چیز میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ خلیفہ بنایا جائے۔ آخر کار لوگوں نے مجبور کیا، کیونکہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پائے پر کوئی انسان اس وقت نہیں تھا جو خلافت کا حقدار ہوتا، اور تمام لوگوں کی مرضی، خواہش اور مجبور کرنے پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے پہ تیار ہوئے، اور تمام لوگوں کی مرضی سے چوتھے خلیفہ راشد چن لیے گئے۔ یہ چوتھے اور آخری خلیفہ راشد ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی سادگی، وہی انصاف، وہی عبادت، وہی ریاست۔ بہادر اور قوی، دل میں بہت نرم اور شفیق، انتہائی خوبصورت کمبینیشن ہے۔ کافروں کے لیے سخت، مسلمانوں کے لیے نرم، یہی ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ مسلمانوں میں غم، خوف اور پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک معصوم خلیفہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کس قدر غمگین ہو جاتا ہے، اور کس وقار اور گریس سے انہوں نے اس شہادت کو امبریس کر لیا۔ اپنے لیے کوئی بدلہ نہیں چاہا، کسی کا خون نہیں بہانا چاہا۔ ایسے میں جو مخلص مسلمان تھے ان کے جذبات بالکل فطری تھے، اور ان سب کی ایک ہی خواہش اور مطالبہ تھا کہ کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو پکڑ کے قتل کیا جائے قصاص کے طور، اور یہ مطالبہ کوئی غلط مطالبہ نہیں، درست مطالبہ ہے۔ لیکن اس وقت مدینہ منورہ کے حالات ایسے تھے، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، اور ان کی بغاوت، ان کی بے رحمی اور صفاقی کی تلوار ایسی اٹھی ہوئی تھی کہ وہ ہر مسلمان کو اس وقت موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار تھے، اور وہ ایک نہیں کئی لوگ تھے ایک وقت میں جو اس سارے پلان میں ملوث تھے۔ سیاسی طور پہ اس وقت حالات بہت ابتر تھے مدینہ منورہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مسلمان یہ مطالبہ لائے، آپ نے فرمایا مجھے خود عثمان کی شہادت کا بہت غم ہے، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت حال یہ ہے کہ باقی ہر طرف مدینہ منورہ میں چھائیں، تھوڑا سا سیاسی حالات کو کنٹرول میں لے لینے دیں مجھے، اس کے بعد اس کی تحقیق کر کے اصل قاتلوں کو اس کی سزا دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حج پہ گئی تھی، ابھی وہ وہاں سے چلی ہی تھی کہ ان کو اطلاع ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی۔ یقیناً ان کے دل میں غم تھا جیسے ہم سب کے دل میں ہے، اور ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں۔ ان کی اس بات کی تائید میں دیگر مسلمان بھی شامل ہوتے چلے گئے، اور ہوتے ہوتے یہ ایک بہت بڑا گروہ بن گیا جو بصرہ کی طرف چلا، تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ بطور خلیفہ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے اور ایکشن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ بصرہ پہنچے۔ تمام مسلمان جو راستے میں ملتے گئے کہ ہوتے ہوتے ایسے تھا کہ جیسے ایک فوج ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہو گئی، اور ادھر حضرت علی کو لے جانے پڑے اپنے ساتھ لوگ، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار حالات ہوں تو آپ کے ساتھ لوگ ہوں۔ لیکن انٹینشن، نیت دونوں کی کیا تھی؟ بات چیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مطالبہ لے کے گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی نیت سے گئے تھے کہ ان کو ساری سیاسی سچویشن سمجھا کے ان کو بتایا جائے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گفتگو شنید ہوئی، انہوں نے جب ساری بات سمجھائی کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نازک وقت ہے، اس وقت ان قاتلوں کو ابھی پکڑنا اور مارنا بھی ممکن نہیں تھا، اور ان کے پیچھے بہت بڑی ایک منظم سازش تھی، لہذا بہتر ہے اس کو انتہائی حکمت کے ساتھ اور طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ جب انہوں نے ساری بات سمجھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ سب اس بات پہ راضی ہو گئے، اور دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں میں رات کو چلی گئیں، اور اب صبح ہر ایک نے واپس اپنے گھر چلے جانا تھا. عبداللہ بن سبا یہودی جس نے اس ساری سازش کی ابتدا کی تھی, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ تھا جن کو سبائی کہا جاتا ہے, پورا فرقہ بن جاتا. ان کو یہ تو کسی صورت گوارا نہ تھا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو. ان کا مقصد ہی کیا تھا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ہو, آپس میں جنگ ہو, آپس میں اختلافات ہوں اور یہ مضبوط اسلامی مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ سازش آج سے نہیں, کئی سو سال پہلے کی ہے, جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی مملکت پہ. 1400 سال کی پلاننگ ہے. لہذا رات کو جبکہ دونوں فوجیں غافل سو رہی تھیں, سبائیوں نے مل کے حملہ کر دیا. دونوں سائڈ کے لوگ سمجھے کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ غداری کی, صلح کی بات کر کے حملہ کر دیا. اور اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا, پہچانا تو کوئی نہیں جا رہا تھا. لہذا دونوں نے اپنے ڈیفنس میں جنگ شروع کر دی. یہ جنگ پیورلی ایک غلط فہمی تھی اور یہ جنگ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹنی پہ سوار تھی اور چونکہ وہ ایک طرح سے اس وقت قیادت کر رہی تھی, اپنے حودت کے اندر بیٹھی ہوئی انسٹرکشنز دے رہی تھی اور ان کے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ بوجھ تھا اس جنگ کا. دونوں طرف تو مسلمان سارے اپنے, لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ اس جنگ کو فوراً روک دیا جائے. اور ان کو معلوم تھا کہ اس وقت جب جذبے میں ہر کوئی لڑ رہا ہے, سنے گا تو کوئی بھی نہیں. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا اور ایک بہت عمدہ تدبیر کی جنگ روکنے کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پہ سوار تھی اس کی کونچیں کٹوا دیں. جب اونٹنی بیٹھ گئی یعنی گر گئی تو ان کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہوئے اور ایک طرح سے یہ شکست کا سائن ہوتا تھا. ان کے فوجی کچھ بھاگنے لگے, کچھ ہمت ہار بیٹھے, جنگ رک گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین نرم دلی اور کردار کی عظمت اس جنگ کے بعد سامنے آتی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے بھاگنے دو, جو مال غنیمت انہوں نے چھوڑا ہے وہ کوئی نہ لوٹے, جو مارے گئے ہیں ان کے وارث آئیں اپنے وارثوں کا مال لے جائیں. یہ جنگ نہیں تھی, ایک طرح سے ایک غلط فہمی تھی. اور جو مارے گئے ہیں ان کا سامان مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا. ایسی مثال آپ کو تاریخ میں ملے گی نہیں. کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوئی, کوئی بھاگنے والوں سے زیادتی نہیں کی گئی, سب کے ساتھ نرمی سے پیش آیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت عزت اور احترام سے وہاں کے ایک محل میں ٹھہرایا گیا. جب کچھ دن انہوں نے آرام فرما لیا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے, ان کو کہا السلام علیکم اما جان. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ جاؤ اور اما کو دور تک جا کے خدا حافظ کہہ کے ان کی سواری کے ساتھ چلتے رہو عزت کے طور پہ. اور یوں وہ دور تک گئے اور انہوں نے کہا میرے بچوں یہ جنگ محض غلط فہمی, میرے اور علی کے درمیان اس کے سوا کچھ نہیں جو ماں بیٹے یا ساس داماد کے درمیان ہوتے ہیں. کوئی عام دنیا کی کوئی بات کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہسٹوریکل ورڈز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ریکارڈڈ ہیں. اور یوں وہ واپس مدینہ منورہ لوٹ کے آئیں اور کہا جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک جب ان کو وہ جنگ اور وہ سب یاد آتا تھا اتنا روتی تھی کہ ان کا آنچل آنسوں سے تر ہو جاتا اور کہتی تھی کاش میں اس وقت سے پہلے ہی معدوم ہو جاتی, میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی کہ واقعہ ہی نہ پیش آتا. یہ جنگ ختم ہوئی. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ چند گورنروں کو ہٹا کے نئے گورنر بہترین انتظام اور کارکردگی کے لیے مقرر کیے جائیں. ان میں سے جب شام کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کردہ گورنر پہنچا تو شام کے حاکم اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20-22 برس سے شام کے گورنر تھے. جب وہ خلیفہ بنے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی اور کہا کہ جب تک آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیتے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اور جب نیا گورنر چارج لینے گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارج دینے سے انکار کر دیا. کافی عرصے تک قاصد آتے رہے، حضرت امیر معاویہ کے پیغامات لاتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری اور پرابلمز بتاتے رہے. ایک مرتبہ ان کے قاصد کے سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، حضرت علی نے پوچھا کہ عثمان کا قاتل کون ہے، تو ہزاروں لوگوں نے بیعت کہا کہ ہم ہیں. بغاوت ان کی جرت اور ان کی باغیانہ روش کا اندازہ آپ کیجئے، ہزاروں لوگ ایک آواز میں کہہ رہے کہ ہم ہیں، یعنی کس کو مارو گے، کس سے بدلہ لو گے. انہوں نے بتایا کہ یہ سچویشن ہے، باغی اس اچھائے میں ہیں، حد درجہ ان کی روش سرکشی والی ہے. اتنے لوگوں سے تو پھر جنگ ہی ہو سکتی تھی نا، ہزاروں لوگ. اور اس وقت حکمت یہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، اور طریقے سے اسلامی حکومت مضبوط کر کے خلیفہ پھر اس کو باقاعدہ طور پر ٹیکل کریں. لیکن ہوا یہ کہ دمشق میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خون آلود کرتا تھا منگا لیا گیا تھا، دمشق کے چوراہے پہ لٹکا ہوا تھا، اور لوگ جاتے اور دھاڑے مار مار کے اس کرتے کو دیکھ دیکھ کے روتے. ان کی بیوی نائلہ جو خامن کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی، تو ان کی انگلیاں تلوار کے وار سے کٹ گئی تھی، وہ کٹی انگلیاں بھی ان کی وہاں پہ رکھ دی گئی تھیں، اور لوگ روتے اور کہتے کہ ہمارے خلیفہ کا کسی طرح بدلہ لیا جائے. بہت زیادہ جب تناؤ بڑھا تو مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج لے کے شام کی طرف جانا پڑا. یہ جنگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. پانی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ تھا، لیکن پانی تمام لوگوں کے اور مسلمانوں کے لیے کھلا تھا، کسی پہ پابندی نہیں تھی کہ دوسری سائڈ کے لوگ پانی نہ پی سکتے. یعنی ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی ماہ تک یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، گفت و شنید ہوتی رہی، امن کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے، تو وہ کہتے تھے میں ان کے وارث کے طور پہ قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اس کے بغیر کسی بات پہ میں راضی نہیں ہوں گا. مسلمان فوجیوں کا یہ حال تھا کہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، سارا دن ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے، بات چیت ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو حضرت امیر معاویہ کی فوج میں چلے جاتے، اور شام کو واپس حضرت علی کی فوج میں آ جاتے. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ کھانا حضرت امیر معاویہ کی فوج کا اچھا ہے، کھانا کھانے وہاں چلا جاتا ہوں، اور خلافت حضرت علی کی اچھی ہے، لہذا واپس ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہوں. ایسے میں شام کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کو لگا کہ بہترین موقع ہے جبکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ میں حملہ کر کے اسلامی مملکت کو ختم کر دوں. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا، انہوں نے اس کو خط لکھا اور لکھا او رومی کتے، اگر تو نے آنکھ اٹھا کے بھی ادھر دیکھا تو حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا. یعنی ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کو آنے دیں گے. اس کے بعد ہرقل کو جرت نہ ہوئی کہ وہ حملہ کرتا. بالآخر کافی عرصہ جب بات چیت فیل ہو گئی، جنگ شروع ہوئی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، عین فتح ہونے والی تھی، حضرت امیر معاویہ کی فوج سے کچھ لوگوں نے قرآن پاک اپنے نیزوں پہ بلند کر لیا، اور یہ سائن تھا کہ جنگ بند کر دی جائے، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم لوگ مان جائیں گے. حضرت علی نے اپنے فوجیوں کو بہت سمجھایا کہ یہ صرف ایک چال ہے جنگ ختم کرنے کی، کیونکہ وہ شکست کھا رہے ہیں، دیکھو اس وقت پیچھے مت ہٹنا. لیکن کچھ مسلمان قرآن پاک کو دیکھ کے ڈاما ڈول ہو گئے، اور انہوں نے ہاتھ روک دیا. اس طرح یہ جنگ اس شرط پہ رک گئی کہ جنگ کے بغیر جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. بات چیت ہوئی اور بالآخر یہ طے ہوا کہ دونوں فوجوں کی طرف سے ایک ایک سالس ہو، اور وہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں سائڈ ہیں اس کو قبول کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں کچھ لوگ اس بات پہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا تھا تو آپ نے انسانوں کو کیوں مقرر کیا سالس. اور ہوتے ہوتے یہ بات اتنی طول پکڑ گئی کہ فوج کے بہت سے لوگ ناراض ہو کے الگ ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ ایک الگ فرقہ بنا لیا جو خارجی کہلاتے ہیں، یعنی وہ حضرت علی کی فوج سے چونکہ نکل گئے تھے اس سے ان کو خارجی کہا گیا. وہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان جو ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے وہ کافر ہے کہ قرآن کے علاوہ انسانوں کو حکم کیوں بنایا. جو کہتا ہم حضرت علی کی خلافت پہ راضی ہیں اس کو بھی قتل کر دیتے. ایسے میں حضرت علی کو فوراً خارجیوں کی طرف توجہ کرنی پڑی. ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو جنگ نہروان کہلاتی ہے. وہ بات سچ تھی نا کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنوں کے دروازے کھل گئے تھے. ایک ناحق خون جو ہے اب اس کے اثرات مسلمانوں پہ نہ دیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کیا, آپ کو کوئی بڑی بات بھی نہیں ملے گی. کوئی ایسی بڑی خرابی نہیں ہے لیکن وہ ایسے نفرت ہے اور عداوت ہے اور غصہ ہے اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چل رہے ہیں. اور قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو فتنوں میں حصہ بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو 4 سال 9 ماہ کے عرصے تک رہی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پرسکون دور کم ہمیں نظر آتا ہے. فتنے ہیں, لڑائیاں ہیں اور جگہ جگہ شورشیں ہیں, بغاوتیں ہیں, لیکن یہ بھی ایک مومن کا امتحان ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, مدینہ منورہ کے 10 سال میں کتنے غزوات ہوئے, کتنی لڑائیاں ہوئیں, کتنے فتنے تھے, کتنی پریشانیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فتنے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط. کہیں وہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جنگ صفین کے دوران یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال یا زرہ ہو گئی. انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس تھی. انہوں نے اس کو کہا یہ تو میری ہے. کہنے لگا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ میری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں. انہوں نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں منتقل کر لیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں مزید خون بہے, لہذا کوفہ کی عدالت میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کے خلیفہ جا رہے ہیں کہ میری ڈھال فلاں فلاں یہودی کے پاس ہے. لہذا دونوں کو بلایا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دعویٰ تھا, قاضی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ اور میرے غلام قمبر سے پوچھ لو, وہ گواہی دیں گے کہ میری ہے. قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. انہوں نے کہا یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے. کہا کچھ بھی ہو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہوگی. آپ اندازہ کیجئے خلیفہ کو قاضی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میرا غلام قمبر ہے گواہی دینے کے لیے. کہا غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں, لہذا فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں ہوتا ہے. خلیفہ ہار جاتے ہیں اپنا مقدمہ, عدالت سے باہر نکل آئے اور اس یہودی نے باہر نکل کے کہا کہ یہ واقعی آپ کی ہے, لیکن میں سارا عرصہ میں چپ رہا کہ دیکھوں کہ آپ لوگ کی عدالت میں کتنا عدل ہوتا ہے. واقعی جب تک کچھ لوگ ایسے عدل پہ قائم رہیں گے زمین اور آسمان قائم رہیں گے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. اور وہ مسلمان ہوا. آپ کو زرہ واپس کی, آپ نے کہا تمہارا مسلمان ہونے کا تحفہ تم ہی رکھ لو. کوئی مثال نہیں ہے ایسی. عدل ایسا ہے کہ اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک مرتبہ بازار کپڑا لینے گئے. ان کے غلام کہتے ہیں کہ ایک کپڑا 2 درہم کا بہت ہی معمولی تھا, ایک 3 درہم کا غالباً, 1 درہم مہنگا تھا. دونوں کا ایک ایک جوڑا لے آئے. جب گھر آئے تو مہنگے والا غلام کو دے دیا. اس نے کہا آپ خلیفہ ہیں, آپ کے پاس اتنے اتنے لوگ آتے ہیں, آپ جس پوزیشن میں ہیں آپ بہتر لباس پہنیے. کہنے لگے تم مجھ سے زیادہ نوجوان ہو, زیادہ حقدار ہو. اور یہ کہہ کے کم قیمت والا اپنے لیے اور زیادہ اپنے غلام کو دے دیا. عام کپڑا پہنتے تھے جو سب سے سستا ہوتا, اور وہ موٹے سے کپڑے کی تہ بند باندھتے اور اس میں بھی پیبند لگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی دیکھا کہ شدید سردی اور چھوٹی سی چادر میں بیٹھے ہیں. اسے کہا کہ خلیفہ بیت المال سے ایک چادر اور لے لیجئے. کہنے لگے نہیں میرے لیے بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کو ملتا ہے, یعنی میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا, جو مسلمانوں کا حق ہے بس اتنا ہی میں بھی لوں گا. اپنا عام موٹا سا لباس پہنے, تہبند کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ہاتھ میں درہ لے کے بازاروں میں پھرتے, کہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دے, مسافروں کی مدد کرتے, کمزوروں کو بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے اور بازار والوں کو آخرت کی آیات سنا سنا کے اس چیز کا احساس دلاتے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک لونڈی ہے جو رو رہی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہنے لگی میرے مالک نے مجھے کھجوریں لانے کو بھیجا تھا. کوفہ کا بازار ہے اور خلیفہ کھڑے ایک لونڈی کا حال پوچھ رہے. مالک نے بھیجا تھا لیکن دکاندار نے مجھے گھٹیا والی کھجوریں دے دی. لے کے گئی تو مالک ناراض ہو اور کہا جاؤ بدلا کے لاؤ، اب یہ دکاندار بدل کے نہیں دیتا. انہوں نے اس کو جا کے اللہ کا خوف دلایا اور کہا تم کیوں نہیں بدل لیتے، دیکھو وہ بیچاری واپس جائے گی تو مالک مارے گا اس کو. اس دکاندار نے غصے سے زور سے پوش کیا. لوگوں نے کہا کیا کرے، خلیفہ ہیں. کہا خلیفہ ہیں، فوراً معافی مانگی. کہا میں تم سے تب راضی ہوں گا جب تم اس مظلوم کی مدد کرو گے، اپنے لیے کوئی غصہ نہیں. اور وہ مشہور واقعہ ہے، عین لڑائی کا وقت تھا اور ایک سخت دشمن کے اوپر قابو پا کے اس کو جب گرایا، عین اس کے اوپر وار کرنے کے لیے جب چڑھے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، فوراً ہٹ گئے. اس نے کہا جب آپ نے مجھ پہ غلبہ پا لیا تھا اس وقت کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی دشمن کی حیثیت سے قتل کر رہا تھا، اور اب اگر قتل کرتا تو یہ ذاتی بدلہ اور انتقام ہو جاتا. جسٹس، انصاف، ایمان، ایک موقع نہیں کئی مواقع ہیں. اب بھی جو لوگ کوفہ گئے ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا تو وہ کہتے ہیں حیرت، اتنا چھوٹا سا ایک حجرا، اتنی سادگی، اور خلیفہ ہیں، بہت بڑی مملکت ہے، بہت زیادہ مال و دولت آ رہا ہے. خود ان کی ذاتی آمدنی سے جو وہ زکات دیا کرتے تھے سالانہ 40,000 کے قریب، خیبر کی زمین ان کو حصے میں ملی تھی اور غزوات میں مال غنیمت ملتا تھا، ایسی بات نہیں تھی. لیکن جو آتا تھا اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کی مدد میں چلا جاتا. اپنے پاس کہتے ہیں آخری وقت تک ان کے گھر میں وہی تھوڑا سا ساز و سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کے گھر میں، وہ چکی اور مختصر سے وہ چادریں اور ایک برتن پانی کا، بہت جو لمیٹڈ بیسک ضروریات. ان کے پاس عدل و انصاف کا وہ پیمانہ تھا کہ دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، انہوں نے کبھی انصاف امانت سے نہیں ہٹنا. بیت المال کی ایسی حفاظت کرتے تھے، سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بیت المال میں ایک روٹی بچ گئی، اس روٹی کے 7 حصے کے اور پھر کورا ڈالا، جس کے نام کورا نکلا وہ روٹی کے ٹکڑے ان کو دے کے بیت المال کی زمین پہ جھاڑو مار کے وہاں 2 نفل پڑھ کے کہتے یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں نے امانت سے ایک درہم کو ادا کر دیا. کچھ بھی نہیں لیتے، نہ کچھ اپنے لیے، نہ کچھ اپنی اولاد کے لیے، کچھ بھی فالتو نہیں. اور اسی لیے ان کے اکثر رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو تو یہ توقع تھی کہ خلیفہ ہیں، ہمارے ساتھ مہربانیاں کریں، کچھ ہمیں عہدے دیں، کچھ مال و دولت دیں. حتیٰ کہ ان کے سگے بھائی ایک مرتبہ ان سے ناراض ہو ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ مالی مدد دے دیجئے. کہنے لگے بیت المال سے تو نہیں دے سکتا، ہاں انتظار کرو، جب مجھے میرا وظیفہ ملے گا اس سے میں تمہاری جتنی ہوئی مدد کر دوں گا. اس نے کہا تو پھر میں امیر معاویہ کی طرف چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. سگا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، لیکن وہ ایمان اور امانتداری سے ادھر ادھر نہیں ہوا، پرواہ نہیں تھی نا دنیا کی. ایک طرف عدل و انصاف ہے، حکیمانہ فیصلے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کے نشو و اشاعت میں بہت کام کیا. قرآن پاک کے بہترین مفسر، خوبصورت تفسیر کرتے تھے، لیکن انہوں نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے بہت کم احادیث روایت کی. بہت لکھنا پڑھنا، بہت تعلیم سے شغف، اور گرامر کی بنیاد رکھنے والے، اس کو باقاعدہ مضمون کی شکل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو اسد الدولی فرماتے ہیں ایک دن میں آیا کوفہ میں، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑے بیٹھے. میں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہتے ہیں ہاں تمہارے شہر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کے معنی بدلتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر عرب لوگ تھے نا، تو زبان نہ جانے کی وجہ سے تھوڑی سی بات بدل جاتی تھی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اصول کی ایک کتاب مرتب کر دوں. پھر ابو اسد الدولی کو بتایا کہ اسم فعل حرف کی تقسیم کرو، مسودہ بنا کے اس کو سمجھایا کہ اب تم لکھو. وہ کہتے ہیں میں حروف ناصبہ لکھ کے لایا تو فرمایا تم نے اس میں تو لاکنہ تو لکھا ہی نہیں، لاکنہ جو حروف ناصبہ ہے، زبر دیتا ہے اسم کو. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گرامر کو ایک مضمون کی شکل دی. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں، ان کے مواعظ دل کے اندر تک چلے جاتے، ایک ایک بات جو وہ فرماتے تھے اندر تک انسان کو ہلا کے رکھ دیتی تھی. کیونکہ خود جو انسان آخرت سے ڈرتا رہتا ہے پھر اس کی زبان میں بھی اثر آ جاتا ہے. خود جو باتیں کرتے تھے راتوں کو روتے تھے تو پھر دن کو جو بات کہتے تھے وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں پہ جا کے اثر کر جاتی تھی. اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری باتیں ضرور پڑھیے گا. چند واقعات اور سنا دوں آپ کو ان کے فیصلوں کی. ایک مرتبہ دو آدمی لڑتے لڑتے آئے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس تین روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس پانچ. وہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے کہ راستے میں ایک مسافر آ گیا، ہم نے اس کو بھی کھانے پہ بٹھا لیا، لیکن جب وہ کھانا کھا کے اٹھا اس نے 8 درہم ہمیں دیے کہ بھائی تم لوگ کو شکریہ لیکن تم لوگ میری طرف سے رکھ لو، تو یہ 5 روٹی والا مجھے 3 درہم دیتا ہے اور خود 5 درہم رکھتا ہے. مجھے 4 دینے چاہیے تھے، اس کو آدھا آدھا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ آدھا آدھا کھانا شیئر کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو تم 3 درہم غنیمت جانو اور رکھ لو. وہ کہتا تھا نہیں، اصرار کرے، مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو 4 درہم چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر اگر تمہیں انصاف چاہیے تو سنو کہ تمہیں 1 درہم ملے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھو تم لوگ کے پاس 8 روٹیاں ہیں اور کھانے والے 3 تھے، تو ہم ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، یعنی ہر انسان نے ہر روٹی میں سے ایک ایک حصہ کھایا، 8 کو 3 سے ضرب دیں 24 بنتا ہے. اب انہوں نے کہا 24 ٹکڑے تھے، ہر انسان نے 3 لوگ کے 8 8 ٹکڑے کھائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس کے 3 3 ٹکڑے کرو تو 9 ٹکڑے بنے، 8 ٹکڑے تم نے خود کھائے، 1 ٹکڑا صرف تمہارا جو ہے اس نے کھایا، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے 3 سے ضرب دے کے، 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے، 7 ٹکڑے وہ مسافر کھا گیا، لہٰذا 7 درہم اس کو اور 1 درہم تم. بےچارا افسوس کرتا ہوا چلا گیا، اچھا بھلا 3 درہم مل رہے تھے. ایک اور شخص آیا کہنے لگا فلاں فلاں شخص سے آپ حد جاری کریں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اس آدمی کو دھوپ میں کھڑا کیا جائے اور اس کے سائے کو کوڑے مارے جائیں. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں تکرار ہو رہی ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان. وہ آدمی کلیم کرتا تھا کہ عورت میری ماں ہے، اب وہ عورت کہتی تھی جھوٹ بولتا میں اس کی ماں نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شدت سے اس آدمی کو ڈانٹا ڈپٹا. حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا مجھے بھی ان سے بات کر لینے دیں. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی کہے جی یہ میری ماں ہے اور انکار کرتی ہے. اس عورت سے بھی پوچھا، وہ بھی مکر گئی، میرا بیٹا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اس آدمی کو کہا کہ تم کہو کہ علی میرے باپ ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ہے اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں، یعنی ہمارے بیٹے بن جا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس عورت کو کہا کہ جو فیصلہ میں اس کے بارے میں کروں گا تمہیں منظور ہے؟ عورت کہنے کی بالکل منظور ہے. کہا ٹھیک ہے، پھر اب تم میرے بیٹے ہو. کمبر جو غلام تھا اس کو کہا کہ 480 درہم لے آؤ، اور اس آدمی کو کہا کہ یہ لو اور 480 درہم کے عوض اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو، کہ جب تمہاری ماں نہیں ہے تو تم نکاح کر سکتے ہو، اور دیکھو جب شادی شدہ ہونے کے اثرات تم پہ نظر آئیں تب میرے پاس واپس آنا. وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن، یہ تو آگ ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ پھر کہا کیسے؟ فرمایا کہ اس کا باپ جو تھا ایک حبشی تھا اور میرے جوان بھائیوں نے میرا نکاح اس سے کر دیا تھا، ابھی مجھے حمل ٹھہرا ہی تھا کہ وہ چلا گیا جہاد پہ اور شہید ہو گیا، تو میرے بھائیوں نے چھپا لیا اس نکاح کو، اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کو چھپا کے کہیں دور دراز فلاں علاقے میں اس کو بھیج دیا پرورش کے لیے. اس طرح نہ میرے علاقے والوں کو پتا چلا، اس لیے جب یہ ادھر ادھر سے پوچھتا تھا تو علاقے والے گواہی نہیں لیتے تھے کہ بیٹا اس کا، لیکن اب جو آپ نے ایسی بات کی تو مجھے یہ راز کھولنا پڑا کہ واقعی میرا بیٹا ہے. اس طرح ان کی عقلمندی کی وجہ سے ماں نے بیٹے کو ایکسپٹ کر لیا. بہت خوبصورت ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. اس میں ذہانت ہے، ظرافت ہے، عقل مندی ہے، روگ ہے، بہادری ہے، ایک درد مند دل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں. اپنی انگوٹھی پہ لکھا تھا نعم القادر اللہ، کتنا اچھا قادر ہے اللہ. اور ایک اور بیان ہے کہ ان کی جو مہر تھی اس پہ لکھا تھا الملک للہ، اللہ کے لیے ہی یہ بادشاہت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند حکمت بھری باتیں. کہتے تھے سب سے زیادہ دولت مندی عقل مندی ہے، سب سے زیادہ افلاس اور محتاجی بے وقوفی اور حماقت ہے، سب سے زیادہ وحشت تکبر اور غرور ہے، سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور نیک کرداری ہے. اور کہتے تھے چار چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا، بے وقوف کی دوستی اگرچہ وہ نفع پہنچاتی ہو لیکن نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے، جھوٹے کی ہم نواہی کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو نزدیک کر دیتا ہے، کنجوس کا ساتھ اور فاجر کی دوستی کیونکہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر دیتا ہے. لوگ ایک مرتبہ آئے کہ جی ہمیں تقدیر کے بارے میں سمجھا دیں. کہا تقدیر کے بارے میں مت الجھو، یہ ایک گہرا سمندر ہے جس میں تم اتر نہیں سکتے. پھر وہ ضد کرے نہیں نہیں یہ کیا بات ہے، تقدیر کیا ہے بھلا. فرمایا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا اللہ کی مرضی سے. اسے کہا اللہ کی مرضی سے، کہا یہی تو تقدیر ہے. ان کی حکمت، ان کی باتیں، ان کے مواعظ پڑھنے والے ہیں، دل میں اتارنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں. کہتے تھے یاد رکھو جس عبادت گزار کو اپنی عبادت کی خود کوئی قدر نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں. کہتے تھے اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو بغیر فہم اور شعور کے حاصل کیا جائے، جو دل میں نہ اترے جس کی سمجھ نہ اس کو کیا فائدہ، اور اس تعلیم کی کوئی عزت و حیثیت نہیں جس میں غور و فکر نہ کیا جائے. کہتے تھے لوگوں میں عدل کرو، اور جیسے حدیث بھی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. یہ خارجی جو تھے ایسے ان کے پیچھے پڑے کہ بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک طرف حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں تین لوگوں کو قتل کرنا ہے، حضرت عمر بن العاص کو جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کو. ان کو قتل کے لیے عبد الرحمن نامی ایک شخص جو خارجی تھا وہ آیا کوفہ، اور اس کو ایسے لوگ بھی مل گئے، ایک خاندان جو کہ حضرت علی کے شدید خلاف تھا، خارجیوں کا ہی تھا. ان کی ایک بیٹی تھی انتہائی خوبصورت، اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اگر تم نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس نے کہا میں آیا ہی اسی نیت سے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کے وقت 17 رمضان المبارک کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے، اور یہ کئی دنوں سے ایک تلوار کو تیز کر رہا تھا اور زہر اس میں ساتھ ساتھ لگاتا جاتا تھا کہ پوری طرح زہر میں بجھ جائے تلوار، تاکہ حضرت علی کو جب وار ہو تو بچ نہ سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے مسجد میں اس نے اس زور سے وار کیا کہ وہ تلوار اندر تک اتر گئی، گر گئے. اس کے بعد ان کو جب گھر لایا گیا اور اس قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے قاتل کو اگر میں زندہ رہ جاؤں تو میں خود نبٹ لوں گا، لیکن اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ، اگر زندہ رہا خود ہی اس کے ساتھ بدلہ اپنا طے کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو بس ایک ہی وار سے اس کو ختم کرنا، تکلیف نہ دینا، ٹارچر نہ دینا، اور دیکھو اس کی لاش کا مسئلہ بھی نہ کرنا، ڈسفگر نہ کرنا، ایمان آخر وقت تک، قاتل کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے، جان کا دشمن. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وار بہت شدید تھا، اس زہر سے جان بھر نہ ہو سکے، اور بالآخر اپنے بیٹوں کو بہترین نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. اور ان کو آخری وقت تک کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو کہتے ہو دیکھو مسلمانوں کا خون آپس میں مت بہانا، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو نہ قتل کرنا،